بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ ازکا ہے، یعنی زیادہ پاکی کی بات ہے، زیادہ صفائی کی بات ہے، زیادہ تزکیہ کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مومنین کو، مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی نامحرم پہ نہ پڑنے دیں. یہ جو ہے اس کا مطلب، 1500 سال سے تمام علماء، تمام فقہا، تمام صحابہ یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ اب دماغ میں کوئی خناس لائے اس کے کہیں نئے معنی نکالے. ہم 1500 سال تک کے بڑے بڑے حضرات کے معنوں کو ٹھکرا دیں اور آپ کا معنی اختیار کر لیں، آپ کے انٹرنیٹ کی بکواس کو ہم سن لیں، ہرگز نہیں سنیں. سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، دین وہ ہے جس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تعامل کر کے دکھایا ہو، پریکٹس کر کے دکھایا ہو. وہاں یہی تھا اس کا مطلب، اور ہمیشہ سے 1500 سال سے یہی مطلب ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، کہ نامحرم پر پڑنے مت دو. اس پر یاد آیا کہ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحم اللہ، ایک بڑے صاحب کشف، بعض اوقات ان کو فرشتوں کی بھی زیارت ہوئی، بڑے عجیب بزرگ تھے، روتے بہت تھے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص خلفاء میں سے تھے، اور پشاور سے تھانہ بھون، اندازہ کیجیے اس زمانے میں پہنچے تھے اپنی اصلاح کے لیے، ایسے تھے. خیر ان سے بہت اللہ کا فضل ہے کہ وہ حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرتے تھے، تو میں جاتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، مجھ سے بہت تعلق تھا. تو میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت، یہ حرم شریف کا ادب کیا ہے، حرم شریف کا کیسے ادب کریں؟ حرم شریف اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے کہ ایک بار یہاں کہیں اللہ 1,00,000 بار ہوگا، 2 رکعت نفل پڑھیں 2,00,000 نفل کا ثواب ملتا ہے، کوئی معمولی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بنا ہی عجیب ہے، یہ ہم ناقدر ہیں. تو میں کہا حضرت اس کا ادب کیسے کریں؟ تو حضرت نے فرمایا دو باتیں اس کا ادب ہے. ایک، نامحرم پہ نگاہ نہ پڑے، اس کا خاص ادب ہے. حرم شریف بےہودگی ہے کہ حرم شریف میں عورتیں چہرہ کھولے ہوئے ہوں تاکہ ان پہ لعنت برستی رہے، ہر دیکھنے والا دیکھتے رہے، وہ بھی لعنتی، وہ بھی لعنتی. کتنی بےہودگی کی بات ہے اس جگہ کے اوپر، جہاں کا ادب ہی یہی ہے کہ نامحرم پہ نظر ڈالنا تو ہر جگہ گناہ ہے. یہاں یہ ہے کہ پڑھنے مت دو، نگاہ کو پڑھنے مت دو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیا ہے؟ نگاہ نیچی رکھیں. کیا مطلب ہے نگاہ نیچی رکھنے کا؟ نامحرم پہ نظر پڑنے ہی نہ دو، یہی مطلب ہے. یہ ادب ہے خاص مکہ مکرمہ کا، نامحرم پہ نظر پڑنے مت دو. جب میں پہلے بھی کہا، عورتوں کو بھی یہی ہے کہ اگر تم نے چھانٹ چھانٹ کے دیکھنا شروع کیا کہ مرد مردوں کو دیکھا کریں اور عورتیں صرف عورتوں کو دیکھا کریں، تو تم مردوں کو بھی دیکھو. اور ایسا عمرہ نفل اور ایسا طواف نفل اور ایسی زیارت نفل جو گناہ کرائے، نامحرموں کو دیکھ دیکھ کے عبادت ہو رہی ہے، نہ عورتوں کے لیے جائز نہ مردوں کے لیے جائز. یہاں کا خاص ادب یہ بتایا کہ نگاہ نہ محرم پہ پڑنے نہ دو. یہ معمولی جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے غیرت آتی ہے. اور دوسری بات اتباع سنت کا اہتمام. ان دو چیزوں میں تمام ادب آ گئے, تمام آداب. اتباع سنت میں ایسی چیزیں بھی چھوٹ گئیں جو خلاف اولا ہیں. تو پہلے تو حق تعالیٰ نے یوں فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, مردوں کو خطاب ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے, مردوں کو, ایمان والے مردوں کو, کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں, نامحرم پہ نہ پڑنے دیں. اس کے بعد فوراً وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور عورتوں کو بھی کہہ دیجئے, جو مومنین عورتیں ہیں, ایمان والی عورتیں, ان کو بھی کہہ دیجئے کہ ان کی نگاہ ہرگز نامحرم مرد پہ نہ پڑے. یہ حکم ہے, قرآن کا حکم ہے. کیوں بھائی, یہ نص قطعی ہے یا نہیں, یہ امر ہے صاف صاف یا نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں, قرآن کی کسی بھی آیت کا نہ ماننے والا کافر ہوگا یا نہیں, پوچھیے علماء سے, کہیں گے کافر, ایک آیت کا بھی منکر کافر. تو اتنا صاف تو دیا ہوا قرآن میں, اور چاہتے کیا ہو تم؟ اور کس طرح سے اللہ میں کا حکم آئے, اللہ میں کے حکم کے آنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ صاف ستھرا, کہ صاف کہہ دیا کہ ہرگز تمہاری نگاہ پڑنی نہیں چاہیے, نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. یہ عورتوں نے کیا سمجھ رکھا ہے, تصاویر پر نظر ڈالنا اگر وہ نامحرم مرد کی ہے حرام ہے. اور یہاں تبادلہ ہوتا رہتا ہے, گروپ بنائے ہوئے ہیں, نامحرم اس میں گھسے ہوئے ہیں. اچھی بات ہی ہے, بے حیائی کی بات ہے, کیونکہ حق تعالیٰ کو غیرت آتی ہے, غیرت آتی ان چیزوں سے, ان گناہوں کے بارے میں. حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے. اور یہ فواہش ہے, اور فواہش سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. کیسے جرأت ہے اور ہمت ہے کہ نامحرموں کی تصویر دیکھو, عورتیں ہوں یا مرد. بھائی آپ لوگ تو دیندار ہیں, اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی شخص دیندار بن گیا لیکن بیوی کو دیندار نہیں بنایا, تو وہ جہنم میں جائے گا ساتھ ساتھ, اس کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا, کوئی بھی چیز. صاف ہے یہ مضمون کہ کوئی عورت اگر جہنم میں جائے گی اور شوہر نے کوشش نہیں کی اس کو دیندار بنانے کی, تو وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا. دیکھیں یہاں پہ بھی قل للمومنین یغضوا من ابصارہم, مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اس کے فوراً بعد مومنات کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. کوئی فرق ہے دونوں کے حکم میں؟ عورتوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں فری لائسنس مل گیا ہے, جس مرد کو چاہیں دیکھتے رہیں, اوپر کھڑی ہو کے سڑک والوں کو دیکھتے رہیں, یا بازاروں میں جا کے. بازاروں میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب صرف نامحرم مردوں پہ نظر پڑے؟ اسی طرح سے آج کل بازار میں عورتیں بس گئی ہیں بہت ساری, تو مردوں کے لیے اب جانا تقریباً ناجائز ہو گیا ہے. کسی نے مجھے کہا تھا, کسی بزرگ نے, مکہ مکرمہ میں, میں نے کہا کہ بھائی میں کیا جاؤں, کچھ لینا تھا, لیکن وہاں تو میں گیا دکان میں تو عورتوں کی بھرمار تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی بیوی کو بھیجیے وہاں. تو وہ جو ہے اب تو یہ حالت ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں, دونوں کے لیے حکم ہے. مردوں کو بھی یہی حکم ہے, عورتوں کو بھی یہی حکم ہے, اور بالکل یکساں حکم ہے, یکساں زبان استعمال کی گئی ہے قرآن میں, تو کوئی فرق نہیں ہے. اور اس بات فرماتے ہیں اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں. جو بھی چیزیں زینت والی, سب سے زیادہ زینت والی کیا چیز ہے؟ چہرہ. اس کو کھولنے کا شوق ہے آپ کو, اور ناخون اور انگلیاں اور ہتھیلیاں, انہیں میں مہندی لگائی جاتی ہے. یہ زینت والی چیزیں نہیں ہیں کیا؟ مگر جو اس موقع زینت میں سے غالباً کھلا رہتا ہے ان کا استثناء ہے, جن کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے, اور اپنے دوپٹے اپنے سینے پر ڈالے رہا کریں. یہ قرآن کا حکم. اور آج کل لڑکیاں اور عورتیں سینوں پر دوپٹہ ڈالنے ہی بھول گئی, اور اپنے زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر, یعنی باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر. یہ زینت کے مواقع ہے, چہرہ اور ہاتھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینہ کھول کے کھڑی ہو جائے, یا سینے کے اوپر ایسا لباس ہو کہ سب کچھ نظر ہی آ رہا ہے. چست لباس یا دوپٹے کا نہ ہونا اس کے برابر ہے ننگا ہونے کے برابر ہے. محرم کو جائز نہیں ہے, محرم کو بھی جائز نہیں, باپ کو جائز نہیں ہے, بھائی کو جائز نہیں ہے کہ وہ پیٹ پہ یا سینے پہ یا جو بھی آزا ہیں, صرف چہرہ اور ہاتھ اور پیر جو ہیں وہ کھولنے کی اجازت ہے. باپ بہشتی زیور میں دیکھ لیجئے کہاں تک اجازت ہے. اس کے علاوہ آزا کے اوپر یا اس کو ایسے چست کپڑا پہنا دینا کہ سب کو نظر آ رہا ہے, بہت بے حیائی کی بات ہے. اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈالا جا کر, گردن میں نہیں کہا ہے, سینوں پر ڈالا. اور اپنی زینت کے مواقع کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں اور اپنے محارم پر, یعنی باپ پر یا اپنے شوہر باپ پر, شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے حقیقی بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونیوں پر یا ان مردوں پر جو طفیلی کے طور سے رہتے ہوں اور ان کو ان باتوں کی طرف ذرا توجہ نہ ہو, یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی باتیں پردے کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے, اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے. زیور کی آواز تک کا پردہ قرآن کی روح سے ہے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آواز منہ سے جو نکلتی ہے اس کا پردہ نہیں ہے, تو ٹیلی فون کے اوپر اس دل ربا انداز سے باتیں کرنا جائز کیسے ہو جائے گا؟ نہ محرم سے, نہ مرد کو جائز ہوگا کسی عورت سے باتیں کرے ایسی. ہاں اتنی اجازت ہے کہ دیوار کی آڑ سے, پردے سے, چلو ٹیلی فون وہ ہو گیا, لیکن جب عورت بات کرے سخت لہجے میں بات کرے. قرآن کی آیت سے یہ سب احکام ہیں. اور مسلمانوں, تم سے جو ان احکام میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, یہ تو قرآن کا حکم ہے. یہ تو میں نے اس لیے پڑھ کے سنا دیا کہ یہ حکم اتنا صریح ہے, لیکن ہم نے کیا کیا ہے, استخفاف کیا ہے, گناہ کا استخفاف. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے, فقہا نے یعنی بڑے بڑے ائمہ, ان لوگوں نے, ان کے بعد کے ائمہ نے, کہ استخفاف گناہ کا کفر ہے, یعنی گناہ کو ہلکا سمجھنا کفر ہے, معمولی سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا سمجھنا کفر ہے. کہ یہ گناہ جو بے پردگی اور نظر بد نظری سے متعلق ہیں, ان کو معمولی سمجھنا. حضرت فرماتے ہیں اسی بات میں, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, کہ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل اور سہارا بد نگاہی کے متعلق نہیں ہے. بد نگاہی ہر پہلو سے, دیکھیں ان کے الفاظ ہیں اتنے بڑے عالم کے, بد نگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بد نگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں, ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم جانتے ہیں جو پچھلی بار پڑھی گئی تھی, اور دل میں جو تمہارے فساد وہ بھی, اس کو بھی جانتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا, جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے آج خاص طور سے, کہ ہم نے ہلکا کیوں سمجھ لیا گناہ, نامحرم کو دیکھنے کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اور اپنی عورتوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جس نامحرم سے چاہیں باتیں کریں, جس نامحرم کو چاہیں دیکھیں, حالانکہ یہ گناہ ہلکا نہیں ہے. اب کسی کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی اس گناہ میں فرض کیجیے مبتلا ہے, یہ تو خیر داڑھی وغیرہ رکھ کے بزرگ بن چکے ہیں, وہ اگر مبتلا ہیں تو ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, حالانکہ بڑا گناہ ہے, پھر بھی اثر نہیں ہوتا. نہ کبھی کہتے ہیں بیٹے کو یا بیٹی کو, منع کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں, بے حس پڑے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے استخفاف معاصی ہے, کہ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں. کسی نے بخراج سے پوچھا تھا کہ امراض میں کون سا مرض زیادہ شدید ہوتا ہے, بہت بڑا حکیم تھا, اس نے کہا کہ جس مرض کو خفیف سمجھا جائے, ہلکا سمجھا جائے, وہ بہت اشد ہے. اسی طرح جس گناہ کو ہلکا سمجھا جاوے وہ بہت شدید ہے, اس لیے وہ لا علاج ہے. سو من جملہ ایسے امراض کے ایک مرض یہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. اب دیکھیں ہم سنتے ہیں اور سن کے اڑا دیتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, وَمَا نُرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، ڈرانے والے ہیں اور بشارت دینے والے، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچلا دیں، ختم کر دیں. یہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے. جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں نامحرموں کو دیکھنے کے، وہ دماغ میں اسی طرح کی فطور رکھتے ہیں جیسے کافر، کہ حق بات کو اڑا دیں. یعنی ایک حق بات ہے کہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، اس کو اڑا دیں. چنانچہ اڑاتے ہیں، اپنی تقاریب میں، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں مخلوط کرتے ہیں، خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور پھر فرماتے ہیں حق تعالیٰ، انہوں نے میری آیتوں کو جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا لیا. پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. سورہ کہف میں. اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا، اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے. دیکھیے آپ کو آیتیں بھی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، پچھلی مرتبہ بھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی، آج بھی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے. یہ عورتوں میں بڑی خصلت بعض میں ہوتی ہے، پھر قرآن کی آیات بتائی جا رہی ہیں، حدیث شریف بتائے، پھر بھی نہیں مانتی. شوہر کا بتانا ہی کافی ہونا چاہیے تھا، شوہر کا کہنا بھی نہیں مانتی. بعض ایسی بھی ہیں، بہت سی ایسی ہیں، بہت سی نیک بھی ہیں، بہت سی ڈرنے والی بھی ہیں، لیکن ڈرنے والی بہت کم ہے. جب مرد ہی ڈرنے والے نہیں تو عورتیں کیا ڈرنے والی ہوں گی؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاوے، پھر وہ اس سے روح گردانی کرے، اس کے خلاف کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں وہ گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے کہ کیا ہونے والا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کثرت سے ہوتا ہے. آپ نے آیت سن لی، لیکن دیکھیں کتنا عمل ہوتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی سن لیا تھا، کتنا عمل ہوتا ہے. عورتوں نے بھی سن لیا ہے، کتنا عمل کرتی ہیں؟ نہیں کرتی ہیں. نتیجہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کے بعد ہے اِنَّا جَغَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقِرًا. حق تعالیٰ کا قہر ہوتا ہے ان پہ. جب کوئی گناہ کرتا ہے حق تعالیٰ کو اس پہ قہر ہوتا ہے. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ ہمارے احکام اور آیتیں سن کے بھی اس پہ عمل نہ کرے، اس کے خلاف کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اور ان کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا قہر ہوتا ہے کہ آیت قرآنی پڑھی جائے اور اس کا اثر نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے اس کے اوپر. صاف فرما دیا کہ نہیں فرما دیا؟ اب کوئی شک شبہ رہ گیا ہے؟ ڈرنا چاہیے. ایسی بے حسی اچھی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت سنو، حکم صاف صاف سمجھ میں آ گیا اور پھر اس کے خلاف کرتے پھرو. چلو میں ایک اور کرتے پھرو، چلو یہ بھی کر لو. کم سے کم ہر گناہ کے بعد توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، اللہ سے معافی تو مانگو، اتنا تو کرو. اس کے انہیں کے بارے میں، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلاویں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی وہ راہ راست پہ نہ آویں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. کبھی بھی نہیں آئیں گے. راہ راست سے بلایا جا رہا ہے، ہدایت کے لیے بلایا جا رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. لیکن اللہ کی ذات ایسی رحمت والی ہے. اب یہاں پہ بڑے بڑے ڈر جاتے اللہ والے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اور آپ کا رب تو بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے. اگر ان سے لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر ان سے ان کے اعمال پہ پکڑ کرنے لگتا، داروگیر کرنے لگتا، تو ان پر فوراً عذاب واقع ہو جاتا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نامحرم کو دیکھ لیں اور ایک تھپڑ لگاؤ. لیکن ایسا ہوا ہے. حضرت ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے ایک طرف ہاتھ کر کے بہت توبہ استغفار کر کے چلا جا رہا تھا، ایک آنکھ نہیں تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے ہیں کہ میں نے نامحرم کو دیکھا تھا، غیب سے ایک تھپڑ آیا، میری آنکھ جاتی رہی. اب میں ڈر رہا ہوں یہاں مکہ آ کر کہ کہیں میری آنکھ کسی نامحرم پہ نہ پڑ جائے تو یہ دوسری آنکھ بھی چلی جائے گی. یہ ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر ان سے ان کے اعمال پر اللہ تعالیٰ داروگیر کرنے لگتا تو ان پہ فوراً ہی عذاب واقع ہو کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے یعنی یوم قیامت، کہ اس سے پہلے تک عذاب اللہ میں، تو اصل عذاب تو مرنے کے بعد ہوگا، لیکن جب کبھی کبھی یہاں ہی پکڑ لیتے، دنیا میں ہی پکڑ لیتے. اسی طرح سے اگر کسی نے نصیحت کی بات سنی اور اس پہ عمل نہیں کیا تو قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر یعنی گناہ چھوڑ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو کیا کرتا ہے وہ، اس کی نخوت اور تکبر، اپنی عزت، ایک چیز کر رہا تھا اس سے کیسے ہٹے، اس کو اور دو گناہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کے بجائے اس کے نصیحت کا اس پہ یہ اثر ہوتا کہ چھوڑتا الٹا گناہ کرتا رہتا، تو اس کا انجام ہوگا فَحَسْبُهُ جہنم، اس شخص کی کافی سزا جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے. حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ جو نظر ہے یہ ایک تیر ہے ابلیس کے تیروں میں سے جو زہر میں بجھا ہوا ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے، اگر گناہ کا احساس ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا فرول ذنوبہم، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے عذاب کو یاد کرتے ہیں. حضرت حکیم النعمت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر اللہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی مقصد تھا اللہ میاں کا کہ اللہ کے عذاب کو یا اس کی عظمت کو یاد کرو، فرمایا صرف ذکر اللہ، مراد ہے ذکر عذاب اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرو گے تبھی تو گناہوں سے بچ سکو گے. بس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہنا. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ازواج میں غض البصر میں، اب ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے. اگر یہ سمجھ گئے کہ یہ معصیت ہے اور یہ سمجھ گئے کہ یہ ویسی معمولی معصیت نہیں جیسے ہم نے سمجھی ہوئی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. لکھا ہے حضرت نے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. میں دیکھتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ شاید ہزار میں ایک اس سے بچا ہوا ہو، ورنہ ابتلاء عام ہے، چونکہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں اور اس کو نہایت درجہ خفیف سمجھتے ہیں. جو جوان ہیں ان کو تو اس گناہ کا احساس بھی ہوتا ہے، اور جن کی قوت شہویہ ہی ضعیف ہو گئی ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت اٹھتی نہیں اس لیے کچھ حرج نہیں، سو ان کو مرض کا پتہ نہیں لگتا. قرآن میں تو آیا دیکھو مت، بڈھے ہو یا جوان، یہ کہاں آیا ہے استثناء؟ کہیں بھی استثناء نہیں آیا بڈھے آدمیوں کے لیے. یہ صرف بدنگاہی، جو لوگ بدنگاہی کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے، ہر ایک کو نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب خاص سے تو اس کو نہیں کچھ فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. فرمانے حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ جس شخص کی نگاہ پاک ہوگی وہ عمر میں، حسن و جمال میں گناہگار سے ہر طرح سے برابر بھی ہو تو فرق ہوگا آنکھ میں، جب چاہے دیکھ لو، متقی کی آنکھ میں رونق اور دل فریبی ہوگی اور فاسق کی آنکھ میں ایک قسم کی ظلمت اور بے رونقی ہوگی، لیکن اہل کشف کو پتہ چلتا ہے اور وہ کسی کی عیب پوشی کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو اس کے آثار لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی سخت بلا ہے. جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نظر جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور وہ زہر میں بجھا ہوا ہے. فرمایا سالک کے لیے، جو اللہ والا بننا چاہتا ہے اس کے لیے امردوں اور عورتوں کی مخالطت رہزن ہے، یہ موانع طریق میں سے ہے. کبھی اللہ کا تعلق اس سے حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی اگر شخص شیخ ہے اور وہ اس میں احتیاط نہیں کرتا تو ایسے شخص سے تعلق نہ کرو. سالک کے لیے امردوں اور عورتوں کی مخالطت رہزن ہے. اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. غلط, یہ نہایت مذرت کی چیز ہے. اور فرمایا یہ جو بدنگاہی کا گناہ ہے یعنی نامحرم کو دیکھنا, اس میں ایک اور خاص بات ہے جس سے یہ دوسرے تمام گناہوں سے بڑھ جاتا ہے. وہ یہ کہ دوسرے جتنے گناہ ہیں ان کے بعد دل بھر جاتا ہے, خواہش مر جاتی ہے, تقاضا ختم ہو جاتا ہے. جیسے کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا, تقاضا ختم ہو گیا, بھوک ختم ہو گئی. لیکن اس گناہ میں جو بدنگاہی کا گناہ ہے اس میں دل بھرتا ہی نہیں ہے, اس سے سیر ہی نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس حیثیت خاص سے اس سے سیر ہی نہیں ہو سکتی, بلکہ جتنا دیکھے گا اتنا یہ مرض بڑھتا جائے گا. اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ دیکھنا بند کرے, نگاہ کو نیچی کرے, زمین پر کرے. اس حیثیت خاص سے یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے. یہ فرما رہے ہیں حکیم الامت جو اس فن کے امام تھے, یہ بد نظری تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں, آنکھیں زنا کرتی ہیں, ان کا زنا دیکھنا ہے, اور کان زنا کرتے ہیں, ان کا زنا سننا ہے, اور زبان بھی زنا کرتی ہے, اور اس کا زنا بولنا ہے. اب دیکھیے گھروں میں لوگوں کے ٹی وی یا انٹرنیٹ کے اب بڑی بڑی اسکرین ہیں, اور ان کے اوپر وہ جو چاہیں دیکھتے ہیں, اور پورا کنبا اور گھر بیٹھ کے دیکھتا ہے, اور ذرا حیا نہیں آتی. ہو کیا رہا ہے؟ عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں, مرد بھی دیکھ رہے ہیں. وہاں مرد آ رہے ہیں ٹی وی پہ, ان کو عورتیں دیکھ رہی ہیں, یہ آنکھوں کا ان کے زنا ہو رہا ہے, گھر بیٹھ کر للعلان کر رہا ہے, اور کوئی حس نہیں. عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں, یہ آنکھوں کا زنا ہے, حس نہیں ہے. جب حس ہو جائے گی تو تصویر سے بھی نفرت ہوگی, آپ کو موبائل کے فون سے بھی وہ چوکن نہ رہنا پڑے گا, کہیں نظر نہ پڑ جائے. استغفر اللہ ربی کل ذنبی واتوب الیہ. اور فرمایا کہ حدیث شریف سے فواہش پر غیرت حق معلوم ہو گئی. حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے, تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ افعال نہایت ناپسند ہے. اور افسوس ہے کہ بعض پیر بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں, شیخ بھی. کیسے رک سکتے ہیں جب اگر تربیت نہیں ہوئی؟ شیخ کا کام ہے تربیت کرنا, اور مرید کا کام ہے تربیت کرانا. جب تم تربیت کرا ہی نہیں تو تم کس دھوکے میں ہو؟ دھوکے میں. چاہے تم کو اجازت ہی مل جائے, خلافت ہی مل جائے, ایسی خلافت بھی کسی کام کی, تمہاری تربیت ہی جب نہیں ہوئی. تو ایک ایک کر کے تمام رذائل نفس کو شیخ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا علاج کرا لو. اور علاج کرانے کا مطلب نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ کرو, بلکہ اس پہ قابو پا کے اس کے عکس کا میں رسوخ ہو جائے, تب جا کے علاج ہوتا ہے. فرمایا کہ جب یہ فواہش ہے, اور فواہش پر غیرت حق اوپر معلوم ہو چکی حدیث شریف سے, تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ افعال نہایت ناپسند ہے. اور افسوس ہے کہ بعض پیر بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عورتیں ان سے پردہ نہیں کرتیں, اور کہتی ہیں کہ یہ تو بجائے باپ کے بلکہ باپ سے بھی زیادہ ہیں, اور بے حیا بے محابا سامنے آتی ہیں. اور بڑے بڑے بے حیا, اور بڑے بے حیا, سنیے ذرا الفاظ, دیکھیے حضرت حکیم الامت کے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ گناہ جو ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. بازار جاتے ہیں کتنی نامحرم عورتیں نظر پڑنے لگ جاتی ہیں, عورتیں بازار جاتی ہیں کتنے نامحرم مردوں پر نظر پڑنے لگ جاتی ہیں, جو حقیقت ہے وہ کیسے بدل سکتی ہے. اور فرمایا بڑے بے حیا اور دیوس وہ مرد ہیں جو ایسے پیروں کے سامنے اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو آنے. بعض جگہ تو سنا گیا ہے مریدنیاں تنہا مکان میں جاتی ہیں اور وہاں مرید ہوتی ہیں. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں پردہ کرتی تھیں. پردہ ہی کو اڑا دیں, ہر شیوخ ہیں اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو اور اپنی بیویوں کو بے پردہ. بے پردہ کا مطلب چہرہ کھلا ہوا ہے. یہ جو ہے صرف ایک وہ پہن لیا, کیا کہلاتا ہے, گون, وہ پردہ تو نہیں ہوا. پردہ تو چہرے کا ہوگا, جب چہرہ چھپے گا تو پردہ کہلائے گا. سن لیجئے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں پردہ کرتی تھیں، ساری امت کی عورتیں آپ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور حضور خود معصوم، کسی قسم کے وسوسے کا بھی شائبہ نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر پردے کا حکم تھا۔ تو یہ ہماری جو منطق ہے آج کل کی وہ بالکل غلط ہے، اور ازواج مطہرات تمام امت کے مردوں اور عورتوں کی مائیں تھیں، چنانچہ ارشاد و ازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور کسی کو ان کی نسبت توبہ توبہ وسوسے کا بھی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا حکم ہے؟ وقرن فی بیوتکن، پردے کی سب سے زیادہ اعلی شکل، سب سے زیادہ اہم شکل، سب سے بڑی شکل، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو، اصل پردہ یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں حق تعالیٰ، ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یعنی نرم بات مت کرو نامحرم سے، جس کے قلب میں روگ ہے وہ تما کرے گا۔ رشتہ داری ہے آپ کی، مانا رشتہ داری ہے، لیکن نامحرم ہے، اسے نرمی سے کیا بات کرنا ہے؟ عجیب بات ہے، مرد مرد سے کرے بات، رشتہ داری ہوتی ہے تو عورت مرد سے کیوں بات کر رہی ہے؟ وہ گناہ کا احساس نہیں، اس لیے کہ اس گناہ کا استغفاف اس قدر ہوا ہے دینداروں میں جس کی انتہا نہیں، اور استغفاف گناہ، استغفاف معاصی کفر، اس کے باوجود احساس نہیں ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ نرم بات مت کرو نامحرموں سے، جس کے قلب میں روگ ہے وہ تما کرے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں روگ نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، فرشتہ ہے، فرشتے بستے ہیں، انا للہ و انا الیہ، یہ فرشتہ کون ہے بتائیے ذرا مجھے۔ چنانچہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے خوش اخلاقی صفت حمیدہ ہے، لیکن مردوں کے سے مردوں میں اگر ہو، عورتوں میں بد اخلاقی صفت حمیدہ ہے، نامحرم مردوں سے ان کو بد اخلاق ہونا چاہیے، یعنی غیر مردوں سے نرمی اور میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں، اور نہ تو ان مزاجی سے بلکہ ایسے انداز سے بات کریں کہ اس کا مضمون تو ان کو پتہ چل جائے، لیکن ان کے لہجے میں کوئی دل ربا ہونے والی بات نہ ہو، لیکن عورتوں کو تو شوق ہی ہے۔ چنانچہ ابھی کسی جگہ پہ، کسی اور ملک میں، ایک صاحب نے اطلاع دی، وہ اتفاق سے انہوں نے محکمے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، خیر تو ہے اس کا حق، تو یہ گئے کسی وجہ سے ملنے کے لیے، تو دروازے پر ہی وہ بیوی کا کزن بھی آیا ہوا تھا، اتفاق سے وہ دونوں ساتھ پہنچے، وہ بیوی جو ہے ان کی خود ہی، اس نے آ کے، حالانکہ دوسرے لوگ موجود تھے گھر، اس نے ہی دروازہ کھولا، تو وہ پورا میک اپ کیے ہوئے تھے، شوہر کے آنے کا تو اس کو پتا نہیں تھا، کزن کے آنے کا پتا تھا، کیسی بے حیائی کی بات، وجہ کیا ہے؟ شوہر صاحب کو پریشانی ہے، بھائی پورا پردہ کراؤ، کزن سے تمہارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ کزن کے سامنے بے پردہ ہو کے آنا جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ فرمایا کہ نامحرم مردوں سے عورتوں کو چاہیے کہ نہایت خشکی اور صفائی سے بات کریں، خشکی اور صفائی، البتہ اپنے خاوند اور دوسری عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی برتیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ملومت یہ بتا کر، اللہ اکبر، یہ خاندان نبوت کا انتظام ہے، آج کون ہے وہ شخص کہ ان سے زیادہ اپنے کو مقبول کہے، بلکہ یہ وقت چونکہ فتنے کا ہے، اس لیے نہایت سخت انتظام کی ضرورت ہے۔ پھر طرح طرح کے واقعات، آپ کو میں کیا بتاؤں، میں پاکستان گیا تھا تو کتنے واقعات شریف دینداروں کے ہاں ایسے پہ اندر آئے، جوان کیا، اور شادی شدہ عورتیں بچوں والی، اور بچے بھی چھوٹے نہیں بڑے، اور دوسرے مردوں سے ان کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ پردہ نہیں، نگاہ کو بچانا نہیں، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ بھائی میں نے، کسی نے کہا اچھی بات کے، اس نے کہا، اور اس کی بیوی نے کہا کہ مجھ پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے، انہوں نے کہا مجھے خود اپنے نفس پہ ہی اعتبار نہیں تو تم پہ کیسے اعتبار کر لوں؟ سچی بات ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اپنے حجرے میں جب تنہا ہوتے تھے، کسی امرد لڑکے کو، یعنی جو لڑکا ہوتا ہے تقریباً 7-8 سال سے عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک کے بلوغ سے پہلے، اپنے حجرے میں نہیں آنے دیتے، اور فرماتے تھے کہ دیکھو مجھے اپنے نفس کا اعتبار نہیں، جب مجھ کو اپنے نفس کا اعتبار اس بارے میں نہیں تو تم لوگ سمجھو کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ تو جب ہمیں مجھے خود اپنے نفس کا اعتبار نہیں تو اپنی بیوی کے نفس کا کیسے اعتبار کر لوں؟ اور بیوی کے بارے میں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے بارے میں کہ مرد کی شہوت سے 10 گنا شہوت اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی حیا اس کو روکے رہتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا چلی گئی تو پھر اب وہ جو چاہے کرے. ایک بزرگ تھے اور وہ اس میں احتیاط نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ بوڑھے بہت تھے, بہت بوڑھے تھے, 100 سال وغیرہ, اس لیے ان کو عورتوں سے زیادہ احتجاب نہیں تھا. ایک دو بزرگ نے ان کو نصیحت کی, وہ نہیں مانے. ان بے احتیاط بزرگ نے پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اے اللہ والے, یہ مسئلہ پوچھا کہ مجھے لوگ یوں کہتے ہیں. فرمایا اگر مرد جنید ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہوں رحمت اللہ علیہ اور وہ دونوں ایک جگہ تنہا ہوں تو تیسرا ان میں شیطان آ جائے گا, اور آدمی خواہ کسی قدر بوڑھا ہو جاوے لیکن جو مادہ شہوت ہے وہ تو باقی رہتا ہے, وہ فرشتہ تو ہے نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کچھ کر نہ سکے لیکن نظر تو سے تو محفوظ نہیں, اور کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت, مرد کے اندر تو عورت کی طرف میلان خلقتن پیدا کیا گیا ہے, کوئی اس فطری جوش کو کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں بوڑھوں کے بھی لیے جب اتنی احتیاط ہے تو جوانوں کے لیے, تو آپ جو تعلق رکھے ہوئے ہیں جوانوں سے, رشتے دار چاہے کیسا ہی ہو, اگر وہ نامحرم ہے روکی سوکی باتیں کریں عورتیں, اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ان سے کوئی بات نہیں کیوں کریں بلا ضرورت, لیکن جو چلن ہے وہ بہت خراب ہے. اور پھر سب سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی, کسی بزرگ سے تعلق کر لیا تو ہم بڑے اللہ والے بن گئے. ارے ہوا بھی نہیں لگی تمہیں, تم تو شیطان کے بھائی ہو, تمہارے بزرگ سے کیا تعلق؟ اپنی آنکھوں کو تو پہلے نیچے کرو. اب فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ, اب عورتوں کی کیفیت سنیے. بعضی عورتیں ایسی بے حیا ہوتی ہیں کہ وہ خود مردوں کو دیکھتی ہیں یا پردہ وغیرہ اٹھا دیتی ہیں کہ دوسرا مرد ان کو دیکھ لیتا ہے. یہ عورت کی فطرت ہے. مجھے حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے 40 سال پہلے بتایا تھا کہ عورت کی فطرت ہے کہ اگر مرد سامنے آئے گا نامحرم تو وہ اپنے کو ایکسپوز کرے گی. یہ اس کے اندر ایک رذیلہ ہے, جیسے ہمارے اندر رذائل ہیں, غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, غصہ اندر ایک رذیلہ ہے, اسی طرح سے عورتوں میں یہ رذیلہ ہے. چھوٹ ملے گی وہ کریں گی. اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ واقعہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے یوں دیکھا, کہنے کہ یہ تو فطرت ہے, فطرت ہے. تو یہ حضرت حکیم الامت بھی وہی فرما رہے ہیں کہ دوسرا مرد پھر ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ احتیاط نہیں کرتی. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس میں بھی لعنت ہے جو دیکھے, اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی لعنت ہے. اور جو بڑی پردہ نشین کہلاتی ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ خاوند کے سامنے تو بھنگنی بنی رہیں گی اور کزن کے سامنے میک اپ. یہی ہے نا, ان کو تو پتا نہیں تھا کہ شوہر بھی اتفاق سے آ جائے گا. خاوند کے سامنے تو بھنگنی بنی رہیں گی, اگر کہیں جاویں گی تو تمام زیب و زینت انہی پہ ختم ہے, بیگم بن کر جاویں گی. یہ سخت بے حیائی کی بات ہے کہ خاوند جس کے لیے زیب و زینت کا حکم ہے اس کے سامنے تو زینت نہ کی جاوے اور دوسروں کے دیکھنے کے لیے جاوے, چاہیے تو اس کا برعکس ہو. اور بعضی عورتیں دلہا دلہن اور بارات کو دیکھتی ہیں اور ان کے مرد کچھ بھی نہیں کہتے. دیکھیے کیوں, کیونکہ استخفاف معاصی ہے جو کہ کفر ہے. ارے آپ کی بیوی نامحرم دلہا کو دیکھ رہی ہے اور آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے کیوں اجازت دی ہوئی اس کی؟ اور آپ بزرگ ہیں, سبحان اللہ, اس کو بزرگی کہتے ہیں. بعضی عورتیں دلہا دلہن اور بارات کو دیکھتی ہیں, ان کے مرد کچھ نہیں کہتے. اسی طرح مرد کرتے ہیں بے احتیاطی کہ گھر میں پکار کر نہیں جاتے, ذرا کھنکھارا اور چلے گئے. اور محلے کی عورتیں مثلا آئی ہوئی ہوتی ہیں, پرانے زمانے میں دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا. اسی طرح سے عورتیں بھی تحقیق نہیں کرتی. اسی طرح سے آج کل عورتیں حرم شریف میں اپنی نگاہ نیچی نہیں رکھتی. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم عمرہ کر کے ثواب کما رہے ہیں, ہرگز ثواب نہیں کما رہے, گناہ بٹور کے لاتی ہیں. خود پردہ نہیں کرتی ہیں، چہرہ کھولتی ہیں اور منا محرم مردوں کو دیکھتی ہیں اور اپنی دانش میں عمرہ کر رہی ہیں، حالانکہ استخفاف معاصی کی وجہ سے وہ کفر کے قریب ہیں اور صرف گناہ بٹور رہی ہیں، اب مرد ان کو لے کے جا رہے ہیں اس حال میں، وہ بھی بالکل جہنم میں جائیں گے. حضرت نے صاف لکھا ہے جب کوئی عورت جائے گی جہنم میں، اس کا شوہر اس کے ساتھ جائے گا. اسی عمر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست تھے اسی یونیورسٹی میں، جب شروع شروع میں ہم آئے تھے، 40-45 سال پرانا واقعہ. تو میں ایک روز جدہ گیا تھا، رات کو جدہ سے واپس آیا. اس زمانے میں بالکل حرم شریف کے 7 گاڑیاں گزرتی تھیں، بلکہ ہم لوگوں نے کتنی مرتبہ اس طرح سے کیا تھا اس زمانے میں کہ باپ ملک عبدالعزیز کے سامنے گاڑی پارک کر کے آرام سے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب وغیرہ سب ہوتے تھے، وطر وغیرہ پڑھ کے نکلتے تھے، پھر گاڑیاں بیٹھتے تھے چلے جاتے. ایسا تھا باپ ملک عبدالعزیز کے بالکل سامنے، وہ زمانہ تھا. تو میں جب آیا رات کو آیا دیر سے، تو حرم سے جو راستہ تھا وہ تھا ہی یہی، ٹنل وغیرہ کچھ طریق نہیں تھی، بس وہی سڑک سامنے ہے اسی سے گزر رہے ہیں. تو حرم شریف کی دیواریں چمک رہی تھیں، حرم شریف کی دیواریں چونکہ روشنی ڈالی جاتی ہے ان کے اوپر اور پھر سنگ مرمر لگا ہوا ہے پورا یہاں سے وہاں تک، تو مجھے عجیب سا لگا کہ کس قدر نور ہے، کس قدر نور ہے. خیر صبح کو وہ فیکلٹی چائے کے وقت بیٹھ گئی، تو اس میں میں نے بتایا کہ میں رات کو یوں گزرا تو حرم شریف کی دیواروں پہ مجھے اس قدر نور محسوس ہوا کہ میں حیران ہو گیا. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہاں ہاں حرم شریف میں بڑا نور ہوتا ہے، جو عورتیں عمرہ کرتی ہیں ان کے چہروں پہ کتنا نور ہوتا ہے. کیا سبحان اللہ نور دیکھا انہوں نے، نور نلا نور. آپ کو بعض لوگوں کو بہت یہ ہے شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو پردہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں بہت سخت پردہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. ایک رسالہ ہے پردہ کیوں، سوال جواب آپ لوگوں کو بھیج دیا ہے، اس کو پڑھا کیجیے. اس میں ایک سوال ہے اصل پردہ کیا ہے، جواب اس کا یہ ہے اصل پردہ حجاب بالبیوت ہے، یعنی گھر میں رہنا. لہذا اپنے گھریلو کاموں میں عورتیں مشغول رہیں اور بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے باہر ہرگز نہ نکلیں. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مستر، یعنی عورت کا باہر نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اضطراری ضرورت پیش آ جائے. کوئی باہر نکلنے میں حصہ نہیں ہے. یہ جو عورتیں بڑھ چڑھ کے کہتی ہیں نا ہم جائیں گے، ہم وہ بھی گناہگار ہوتی ہیں، ہم بھی گناہگار ہوتی ہیں، الا یہ کہ جہاں پہ ضرورت ہی پڑ جائے. اب اس کی تشخیص کریں، پوچھ لیں، اپنی مرضی سے نہ کریں. دوسرا سوال ہے کہ عورت کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانے کے حکم کے بارے میں ائمہ فقہا میں کیا اختلاف ہے. اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے. عورت کا تمام بدن ستر ہے، اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے، مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کے ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے، اس لیے یہ اعضاء ستر سے خارج ہے. اپنے گھر میں ان اعضاء کا کھلا رکھنا جائز ہے، البتہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، چہرے کا اور ہاتھ کا. دستانے پہنو، نقاب ڈالو. ائمہ اربعہ میں سے، چار جو ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی، کوئی اجازت ہی ان کی طرف سے نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو کھولنا منع ہے، یعنی اگر فتنہ ہو. لیکن اس زمانے میں خوف فتنہ نہ ہونے کا احتمال شاذ و نادر ہے. فوراً ہی فتنہ ہے جہاں عورت کے چہرے پہ نظر پڑی. میں تو عمر رسیدہ ہوں، میں صاف بتاتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نامحرم عورت کے چہرے پہ نظر پڑے اور آپ کو فتنہ نہ اٹھے. فتنہ تو ہوگا، میلان تو پیدا ہوگا، کشش تو ہوگی، پھر کیا ہے؟ پھر اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ لیکن اس زمانے میں اتنا زیادہ فتنہ ہے، بلکہ فتنے کی اتنی کثرت ہے کہ پچھلے 1500 سال میں ایسی جنسی بے راہ روی نہیں تھی جیسی اب ہے، اور نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے. اس لیے متاخرین فقہا یا احناف نے بھی وہی فتویٰ دے دیا جو ائمہ ثلاثہ نے دیا تھا کہ جوان عورت کے چہرے یا ہتھیلی کا کھولنا ناجائز اور پردہ کرنا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے حضرت حکیم الامت، یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کسی نامحرم کو دیکھنا. چنانچہ حدیث شریف میں ہے انا غیور واللہ اغیر منی ومن اجل غیرته حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یعنی میں بہت غیرت مند ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بہت غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے, اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے, چاہے وہ بے شرمی کی باتیں کھلی ہوئی ہوں یا اندرونی ہوں چھپی ہوں. اور یہ سب فواہش ہیں, آنکھ سے دیکھنا, ہاتھ سے پکڑنا, پاؤں سے چلنا, ان کو شارع نے زنا فرمایا ہے. دونوں آنکھوں کا زنا ہے کسی نامحرم کو دیکھنا. اور اس وقت لوگوں میں یہ مرض شدت سے پھیل رہا ہے, کوئی تو خاص اصلی گناہ میں مبتلا ہے, کوئی اس کے مقدمات میں. خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دلیل اور سہارا بد نگاہی کے متعلق نہیں ہے. بد نگاہی ہر پہلو سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور انٹرنیٹ کے اوپر فحش چیزیں دیکھنا سے بہت زیادہ ابتلا ہے, یا نامحرم کی تصویر ہی دیکھنا. بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر خود بخود ان کی طرف کشش ہوتی ہے. تو جب آپ نے واٹس ایپ میں تصویریں دیکھنا شروع کی, سب کی تصویریں آ گئیں, ان سے آنکھوں کو بچاؤ. ایسے سے تعلق ہی مت رکھو, لیکن چلو کاروباری انداز سے ہوتا ہے, ان کو دیکھو نہیں. دیکھو گے تو تمہاری آنکھ خراب ہوگی, دل خراب ہو جائے گا. دل خراب ہو کے رہے گا, اللہ میں معاف کر. ہوتا یہ ہے انٹرنیٹ کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہی چیزیں پھر تصور میں آتی ہیں, کیا ہوا, دل خراب ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری آنکھیں جو کرتی ہیں وہ بھی جانتے ہیں, خیانت آنکھوں کی ان کو بھی جانتے ہیں, اور وما تخفی الصدور. یہی ہے اس میں سب سے بڑی خرابی, یہی ہے انٹرنیٹ میں. اب مختصراً علاج. خلاصہ یہ ہے کہ آنکھوں کا گناہ سخت ہے اور اس میں بہت ابتلا ہو رہا ہے, اس کا بہت انتظام کرنا چاہیے, اپنا بھی اور گھر والوں کا بھی. دیکھیں حکیم الامت فرما رہے ہیں, اپنا بھی علاج کرو اور گھر والوں کو بھی روکو. اس کا علاج سہل یہ ہے کہ راہ میں چلنے کے وقت نیچی نگاہ کر کے چلنا چاہیے. علاج یہ ہے کہ مردوں کے لیے ہے کہ راہ میں چلتے وقت نیچی نگاہ کر کے چلنا چاہیے, ادھر ادھر نہ دیکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا. کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں دائیں سے بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا, سامنے سے, پیچھے سے, اوپر اور نیچے چھوڑ دیا. تو اگر کوئی آدمی نیچے دیکھ رہا ہے یا اوپر دیکھ رہا ہے تو وہ محفوظ رہے گا نامحرم کو دیکھنے سے. اور قرآن میں بھی یہی ہے, یہاں پہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھی ہے, قال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ہونا میں یہ بھی شامل ہے, تمہاری آنکھ نیچی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر توازو سے چلتے ہیں, توازو سے چلنے میں آنکھ کا نیچے رہنا بھی شامل ہے. تبھی تو لکھا ہے حضرت حکیم الامت, وہ تو قرآن کو جتنا وہ جانتے تھے اتنا ہم آپ تو نہیں جانتے. اب دل کے گناہ میں اس کا ازالہ کرنا ہے. دو طرح کے گناہ ہیں, ایک تو آنکھ سے ہوتے ہیں, اس کا تو علاج یہی ہے کہ اس کے خلاف کیا جائے, خلاف کیا جائے, خلاف کیا جائے, اس کا تو عمر بھر خلاف کیا جائے, بڈھا ہو جائے, 80-90-100 کا ہو جائے تو بھی اس کو یہ کرنا ہے کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا. لیکن دل کا گناہ ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, جب کوئی نامحرم سامنے آ جاتا ہے یا تصویر سامنے آ جاتی ہے تو وہ تصور میں سامنے آتا ہے یا اس کا خیال آتا ہے, یہ دل کا گناہ ہے. اس کے ازالے کے تین درجات ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ قلب کو باوجود تقاضے کے روکنا, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب ایسا تقاضا ہو تو اس کو روکو. اور دوسرا یہ ہے کہ تقاضے کو ضعیف کر دو, اور تیسرا یہ ہے کہ اس تقاضے کا مادہ جو ہے اس کا ہی قلعہ کما کر دو. اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں, یہ پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ ان میں سے پہلا درجہ کہ دل کو خود اس کی طرف متوجہ نہ ہونے دینا نامحرم کی طرف, یہ تو امر اختیاری ہے, آپ کے اختیار میں, آپ نہیں سوچیں, سوچنا آپ کے اختیار میں, کسی اچھی چیز کو سوچیں. اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ جب قلب کسی حسین کی طرف مائل ہو, کسی حسین چہرے کی طرف, تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی کریہ المنظر, بدشکل, بدصورت, بدحیت کی طرف دیکھو. اگر کوئی موجود نہ ہو تو کسی ایسے بدصورت کا خیال باندھو کہ ایسا ایک مرد ہے, یا کالا رنگ ہے, چیچک کے داغ ہیں, آنکھوں سے اندھا ہے, سر سے گنجا ہے, رال بہ رہی ہے, دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں, ناک سے نکٹا ہے, ہونٹ بڑے بڑے ہیں اور اس میں سے سنک نکل رہی ہے اور مکھیاں اس پر بیٹھی ہیں, گو ایسا شخص دیکھا نہ ہو مگر متخیلہ سے تلاش لو. ایک صاحب تھے ہمارے دوست, انہوں نے مجھ سے علاج پوچھا کہ میں نامحرم کو نظر پڑ جاتی ہے اس کے بعد وہ صورت سامنے رہتی ہے اور میں بہت کوشش کروں وہ ہٹتی نہیں. میں نے کہا میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں جو میں خود کر چکا ہوں. تدبیر یہ ہے کہ تصور میں ہے نا وہ, تو تصور ہی میں بہت سارا بلغم نکالو اور اس چہرے کے اوپر دے مارو اور اس کے بعد دیکھو کہ ناک سے بھی وہ بلغم لٹک رہا ہے, آنکھ سے بھی وہ بلغم تمہارا لٹک رہا ہے, کان میں بھی وہی بلغم گھسا ہوا ہے, پیشانی میں بھی وہی بلغم پڑا ہو. یہ تصور کرو. دوسرے ہی روز ملے, کہنے لگے بہت فائدہ ہوا. میں نے کہا یہ ہے ہی ایسی چیز, اصل میں حکیم الامت کا نسخہ ہے. تو قوت متخیلہ سے تلاش لو, آخر کسی کام کی تو ہو یہ قوت متخیلہ. اگر پھر خیال آئے تو پھر یہی تصور کرو. اور یہ بھی تصور کر سکتے ہو, اگر بار بار زیادہ آئے تصور وہ خیال تو کہ یہ شخص ایک روز مرے گا اور قبر میں جاوے گا, وہاں اس کا نازک بدن گل سڑ جاوے گا, کیلے اس کو کھا لیں گے. یہ خیال تو فوری علاج, بلکہ تعفن اٹھ رہا ہے. ایک لڑکی نے پوچھا تھا, میں نے کہا یہ سوچو کہ وہ شخص جو ہے وہ مر گیا ہے, اس کی لاش پھٹ رہی ہے, تعفن اٹھ رہا ہے, ناک سے کان سے گندا پانی بہ رہا ہے, اس کے ہر طرف بدبو. یہ سوچو بار بار, تھوڑے دنوں میں اس سے نفرت ہو جائے گی. تو پھر نامحرم سے کیوں دل لگاؤ؟ یہ تو فوری علاج ہے, اس سے رک جاؤ گے تو. لیکن تقاضا کو ضعیف کرنا ہوگا, یعنی نامحرم کو دیکھنے کے یا تصور کے تقاضے کو ضعیف کرنا ہو. تو اس کے لیے حضرت نے فرمایا ہے, حضرت حکیم الامت نے, کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو, دوسرے عذاب الہی کا تصور کرو, تیسرے یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے. اور اس میں فرمایا کہ اس کی مشق کرو اور جلدی نہ کرو, یہ مرض بہت ہی خراب ہے, یعنی یہ مرض جلدی نہیں جائے گا. حضرت نے فرمایا یہ مرض جلدی نہیں جائے گا, جلدی نہ کرے, کیونکہ یہ ایک پرانا مرض ہے, ایک دن یا ایک ہفتے میں نہیں جاتا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا مادہ ہی قلع قمع ہو جائے بالکل, کہ نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہی نہ ہو. فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن میں ہے زین للناس سے حب الشہوات, تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے, وہ کہاں سے ختم ہو سکتا. فرمایا یہ کچھ نہیں, اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر کمال ہی باقی نہیں رہے گا, کیونکہ تقوی روشن ہی اسی سے ہوتا ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو اور اس کے خلاف کرے. اب آخر میں فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس واعظ کے, خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس گناہ پر متنبہ کرنا منظور ہے, اس لیے کہ اس گناہ کا ابتلاء عام تھا, حتیٰ کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں اس زمانے میں 100 برس پہلے. اب تو مت پوچھئے, ہم سب گندے ہیں, جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں. خدا کے واسطے اس کا انتظام کرنا چاہیے, اور اگر نہیں کیا استغفاف معاصی ہوگا کفر ہو جائے گا. یاد رکھو استغفاف معاصی کفر ہے, کفر میں پڑ جاؤ گے اور مرنے کے بعد پتا چلے گا ابد الآباد کی جہنم ہوگی, کوئی ہٹانے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. افسوس منہ سے تو حق تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پر نظر, افسوس صد افسوس ان کو کہہ رہے ہیں جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں, بزرگوں سے تعلق ہے. صاحب اگر حق تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرما لے کہ تو نے ہم کو چھوڑ کر غیر پر کیوں نظر کی, تو بتلائیے کیا جواب ہوگا. یہ ہلکی بات نہیں, اس کا بہت بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک اور تدبیر ہے جو مقوی ہے ان تدابیر کی, وہ یہ کہ جب قلب میں ایسا خیال پیدا ہو تو ایسا کرو کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھو اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جب نگاہ پڑے یا دل میں تقاضا ہو فوراً ایسا ہی کرو. ایک دن تو تمہیں بہت سی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی, دوسرے دن کم ہو رکعتیں پڑھنی پڑیں گی, اس طرح سے بتدریج ختم ہو جائے گا یہ مرض. اس لیے کہ نفس کو نماز بہت گرا ہے, جب دیکھے گا کہ ذرا سا مزہ لینے پر یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ہر وقت نماز میں رہنا پڑتا ہے, تو پھر ایسے وساوس نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میری عرض آپ لوگوں سے صرف یہی ہے کہ اس گناہ کو ہم سب نے ہلکا سمجھ لیا, جو کہ کفر کے قریب ہے, تو خدا کے لیے بچیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آفات سے محفوظ رکھیں. آمین. اللہم.